نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے ہم 20ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو جس مین تھیم کی بنیاد پہ دیکھیں گے وہ ہے دعا. کیا دعا کا مطلب ہے؟ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا کام کریں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ سننا چاہتے ہیں اس موضوع پہ؟ حقیقت ہے نا، اس بارے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا ہی اچھوتا انداز ہے دعاؤں کا، اور پلس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ جو واقعی ہم سب کو اپنی دعاؤں کو چیک کرنے اور دیکھنے کا موقع دیتی ہیں. انشاءاللہ ہم چند آیتوں کی یہ بات ہی اس کے اوپر بات کریں گے. آئیے بارے کو شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 60 ہے سورۃ نمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام من خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. بھلا وہ کون ہے؟ آپ نے اب ہر سوال کا جواب اپنے دل میں خود کو دینا ہے. پورا رکوع جو ہے یہ سوالیہ ہے. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کو اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. کون؟ جو شرک کرتے ہیں. ام من جعل الارض قرارا. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارے؟ اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان میں اب یہاں دعاؤں کی بات ہوئی. ہم تھوڑی سی بات کریں گے دعا کے موضوع پہ کہ آخر دعا کیا ہوتی ہے. ہمارے ہاں دعا کے بارے میں بہت ساری افراط اور تفریط پھیل چکی ہے. دعا کے ناطے سے ہم اپنے آپ کو بعض دفعہ بہت ہی زیادہ دوسروں کا محتاج کرنے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی مانگی بھی دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ دعا کیا ہے. ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنا، اس بات کا اظہار کہ میرا رب مجھے جانتا ہے، میرے ہر غم کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے. ہمارے ہاں تو عموماً دعا کا تعلق صرف الفاظ کے ساتھ رہ جاتا ہے، ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے پھر منہ پہ ہاتھ پھیر لینا. ٹھیک ہے، یہ دعا کا ایک درجہ ہے، لیکن اصل میں تو دعا بندے کے دل کی کیفیت کا عالم ہے. ہر دعا زبان سے ادا نہیں ہوتی، دعائیں دلوں سے نکلتی ہیں. آپ ہر لمحے کچھ نہ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہر لمحے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے، آپ کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں دعا ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک خوبصورت طریقہ ہمیں سکھایا، لیکن یاد رکھیے کہ جس بندے کا اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے وہ پھر اپنے اور بیچ میں کسی دوسرے کو نہیں لاتا. ہم سب اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ سے تعلقات ٹھیک ہیں. آپ کس سے مانگتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ استوار ہو. عموماً دنیا میں دیکھیے، خواتین ہوں یا بچے ہوں، عموماً کس سے مانگتی ہیں؟ جہاں کوئی رشتہ ہوتا ہے. لڑکی ہے تو باپ سے مانگے گی، پھر بڑی ہوگی تو تھوڑا ہو سکتا ہے بھائی سے کچھ مانگ لے، شادی ہوتی ہے تو شوہر سے مانگنے لگتے ہیں. اسی طرح جب بڑے ہو جائیں تو بچے کمانے لگیں تو بعض دفعہ مائیں پھر بچوں سے امیدیں لگا لیتی ہیں. تو اس کے لیے ضرورت ہے رشتے کی. اللہ کے سب بندے کا رشتہ وہی ہے جو سورت فاتحہ میں ہم سب کو بتا دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں بندی اور تو رب، تو دینے والا میں مانگنے والی، تو آقا اور میں مقوم، میں عابدہ ہوں یا عابد ہوں اور تو معبود ہے. اس سوچ کے ساتھ جب بندہ اپنے دل میں کچھ بھی رکھتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں. دعا کے تین مختلف درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے مانگا فوراً مل گیا. یہ عموماً ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ہائے بڑی گرمی ہے، بجلی آ جائے، اور آپ سوچ رہے تھے تو بجلی آ گئی. بس اس کے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں دیکھا ہائے کچھ اور مانگ لیا ہوتا. تو دعاؤں کا وہ درجہ جو بالکل ابتدائی فوراً مل جائے, یہ سب سے ادنا درجے کی دعائیں ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دعا تو مانگی, وہ نہیں ملا جو مانگا تھا, کچھ اور مل گیا, یا کسی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا. مثلاً آپ بیمار تھے, آپ دعا مانگ رہے تھے اللہ صحت دے دے, صحت دے دے, صحت دے دے. ہو سکتا ہے صحت نہیں ملی, لیکن وہ صحت کی دعا آسمانوں پہ گئی. آپ کی طرف ایک فیصلہ آ رہا تھا آسمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ بندی جب ہاسپٹل جا رہی ہوگی تو راستے میں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا. مثال دے رہی ہوں, آپ کے نصیب میں ایک حادثہ لکھا تھا, آپ تو صحت مانگ رہے تھے, صحت مانگ رہے, آپ کہہ رہے اتنے دن سے مانگ رہی ہوں ملی نہیں. غیب کے پردوں میں کیا ہوا کہ آپ کی صحت کی دعا گئی آسمانوں پہ اور آپ کے ہونے والے حادثے سے لڑی, اور اس اتنا جھگڑا اس نے کیا کہ آپ کا حادثہ واپس چلا گیا. یہ وہ درجہ ہے, یہ دوسرے درجے کا ہے. اور یہ کتنا اہم ہے, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا مصیبتیں آنے والی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج اس وقت جو ہمیں ایک چھوٹی سی پریشانی آئی, جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ نیٹ کی وجہ سے ہمیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنا جانا پڑا, آپ نے اس کو کس رنگ سے سوچا ہوگا, لیکن کیا پتا غیب میں کیا بات ہے. ہمارا آج کا یہاں بیٹھنا اللہ کتنا بابرکت کر دے, کیا اللہ تعالیٰ کے خیر کے راستے آپ کے لیے کھول دے, نہیں پتا نا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر شر میں ایک خیر ہے. پھر ایک اس کے بعد ایک تیسری دعا ہوتی ہے, ساری زندگی مانگتے رہے نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا. ایک بندہ ساری زندگی غربت میں گزار کے چلا جاتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس نے کبھی پیسہ نہیں مانگا ہوگا؟ مانگتا ہے, نہیں پورا ہوتا. ایک انسان ساری زندگی اولاد مانگتا رہتا ہے, اولاد مانگتا ہے, نہیں ملی. اسی طرح کئی اور مصیبتیں ہوتی ہیں. اس کی قدر تب آئے گی جب کل قیامت آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ دعائیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں, جو اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں اپنے بندے کی دعائیں, ان کو سیو کر لیتا ہے, ڈپازٹ میں رکھ دیتا ہے. جیسے گاڑی میں آپ ریزرو میں کچھ آئل رکھتے ہیں نا, تاکہ کبھی مشکل ہو تو اس وقت اس کو یوز کریں. یہ دعائیں اللہ تعالیٰ چھپا لیتا ہے. کل قیامت کے مناظر میں, کئی مناظر میں سے ایک ایسا منظر بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ اس حال میں تھا کہ اس کو جنت سے محروم کر دیا گیا, روایات میں آتا ہے, صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے ایک بندے کو جنت سے دور کر دیا جائے گا, تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک نیکی لے آؤں. اتنے دور کھڑے دکھ رہے ہیں, یہ میری ماں, یہ خالہ, یہ فلا, سب دیکھ رہے ہوں گے. یو بس سرو نہ ہوم کا لفظ آتا ہے قرآن میں, تو کیا میں ایک لے آؤں تو آپ دیں گے؟ کہا ٹھیک ہے لے آؤ. وہ باری باری سب کے پاس جائے گا, ماں سے لے کے شوہر بچوں تک, کوئی ایک نیکی بھی اس کو دینے کو تیار نہیں ہوگا. اور دے بھی کیسے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی, کیونکہ لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی, اس دن ہر بندے کو ایک اپنی ہی فکر ہوگی کہ میری ہی نیکی نہ کم ہو جائے. خیر, سب سے شرمندہ ہو کے واپس اپنے نام اعمال پہ کھڑا ہو جائے گا کے, اور وہاں اس کو اب یقین ہے کہ بس میرے نصیب میں جہنم ہے اور اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا, کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جو چیز میں نے اس کے لیے چھپا کے رکھی تھی وہ لے کے آؤ. دو روایتیں آتی ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے جائیں گے تو ایک چھوٹا سا موتی لے کر آئیں گے, اتنا باریک سا چمکتا ہوا موتی, اور اس کو کہیں گے کہ اس کو اپنی نیکیوں کے پلڑے میں رکھو. تو وہ سوچے گا کہ یہ اس اتنے سے موتی کا کیا وزن ہوگا, لیکن جب وہ رکھے گا تو اسے ایک موتی کے وزن سے اس کا نیکیوں کا پلڑا اتنا جھک جائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے اور جنت اجازت مل جائے گی. وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ نے آج یہ کیا احسان کیا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے احسان نہیں کیا, یہ اصل میں آپ ہی کا عمل تھا. وہ کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرا دیں گے کہ وہ فلاں رات تھی, سب سو رہے تھے, تو بھی سو رہا تھا, اتنے میں تجھے میرے خوف نے اٹھا دیا, تو اٹھا, تو نے وضو کیا اور مجھے راضی کرنے کے لیے تو جائے نماز پہ کھڑا, اور خوف کے مارے تیری آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا. یاد ہے, بندے کو سب یاد آئے گا. دیکھیے, اس وقت ہمیں اپنے ماضی کے 10 سال پہلے کی باتیں نہیں یاد, لیکن قیامت کے دن اتنی شارپ میموریز ہو جائیں گی کہ ہمیں سب کچھ یاد آ جائے گا. پھر وہ یاد آئے گا, ہاں اللہ ایسا ہوا تھا, تو اللہ کہیں گے یاد کر اس دن وہ ایک آنسو تیری آنکھ سے گرا تھا. ہاں اللہ یاد ہے, کہا اسی آنسو کو میں نے موتی کی شکل میں جمع کر کے رکھ لیا کہ کل جب لوگ تجھے جھٹلائیں گے اور کوئی تجھے نہیں دے گا تو اس وقت تیری قدر کروں. یعنی اللہ کی ذات بندے کے ایک ایک آنسو کی قدر کرتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب میں یو جیب المضطر اذا, جب کوئی مضطر کو کون پکار سنے گا؟ زندگی کے وہ لمحے یاد کریں کہ جب آپ بڑے دکھی ہوتے ہیں, بڑے روئے ہوتے ہیں, کوئی دنیا کی طاقت آپ کا فائدہ نہیں کر سکتی, سگی اولاد آپ کی آنکھوں کے آنسو بن جاتی ہے, خوشی نہیں بنتی جب تک اللہ نہ چاہے, تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو پاس ایک گٹھر لایا جائے گا اور اس کو اس کی اعمال میں رکھا جائے گا, تو پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو زندگی بھر مانگتا رہا اور قبول نہ ہوئیں, آج ان کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی. اس وقت پھر انسان یہ خواہش کرے گا کہ اللہ کاش میری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور میں آج اس کا بدلہ پا لیتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا جائے, یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے. کچھ شرائط ہیں, پوائنٹس لکھاؤں گی, جا کے آپ اس موضوع کو ایک چھوٹی سی چیک لسٹ کی صورت میں اپنے پاس محفوظ کر لیں. ہر دعا قبول ہوتی ہے, لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مستجاب دعوات بن سکتے ہیں. مستجاب دعوات کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی ہر دعا قبول ہو. دنیا میں لوگ اس کے بارے میں بڑے کانشیس رہتے ہیں, فلاں اس کی تو دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ شرائط ہمیں بتائی ہیں کہ جب اگر ان کو پورا کر لیں, کنڈیشنز ہیں, تو اس کے بعد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. سب سے پہلی شرط ہے کہ اخلاص, صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کو پکاریں, دل کو باندھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندہ میری اس چیز کو پورا نہیں کر سکتا, کوئی زندہ کوئی مردہ. اور اس اخلاص میں گھر والے زندہ بھی آتے ہیں, شوہر, بچے, بیوی, دنیا کا ہر انسان. کوئی بندہ مجھے ایک نفع نہیں دے سکتا اگر میرا رب نہ چاہے. لا الہ الا اللہ, یہ الہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر دعاؤں کا سننے والا بھی آتا ہے. اس کے اوپر جتنا آپ کا دل یقین میں آئے گا نا, آپ فیل کریں گے کہ اتنی انشاءاللہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا, خشوع ہوگا, خضوع ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے وہ اتباع سنت ہے. دعا مانگتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھیں, اور اپنی عملی زندگی میں بھی آپ سنتوں کو عمل میں لائیں. چھوٹی سے لے کے بڑی سنتوں کو دیکھیں. بعض دفعہ ہم ان چیزوں پہ اہمیت نہیں ان کو دیتے, لیکن وہ دعا پھر اس طرح قبول نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے کہ اللہ کو پکارو جب کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, ہوگا, ملے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ ملے؟ پھر بندہ ڈھیلی ڈھالی دعائیں نہیں کرتا. اچھا ہونا تو کوئی نہیں, مانگ لیتے ہیں. ٹھیک تو ہونا نہیں, اس نے ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا, چلو اللہ دے دے پھر صحت. اللہ کہتا ہے میں نہیں دیتا. ایک موقع پہ بارش نہ ہوئی تو شہر لوگ نکلے کہ شہر سے باہر جا کے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے گی. تو جب قافلہ تیار تھا تو ایک چھوٹی سی بچی تھی, وہ اتری, کہنے لگی کہ ابھی ٹھہرو میں آتی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کیوں بھائی کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی چھتری لے آؤں, کیونکہ جب ہم واپس آ رہے ہوں گے تو بارش ہو رہی ہوگی. اتنا یقین ہو. اور یقین کریں, آپ دعا کرتے ہیں آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے میری یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کا گہرا تعلق آپ کے یقین کے ساتھ ہے. کبھی بھی ایسی دعا نہ مانگے کہ ریلکٹنٹ, ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہوگی, اللہ سب کہہ رہے ناممکن ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ تو کر سکتا ہے. انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے. پھر اس کے بعد اس کی چوتھی شرط کہے کہ آپ کا اپنا دل حاضر ہو دعا مانگتے ہوئے, حضوری قلب, جس کے اندر خشوع خضوع, اللہ سے اس کا اجر لے. اور آپ دیکھیں کتنی عجیب چیز ہے, اللہ کی ذات کتنا پیار کرتی ہے بندے سے کہ دعا کو عبادت کہہ دیا. ادعا ہوا لبادہ, یعنی مثال ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ پین مجھے دیں, یہ میری ضرورت ہے نا. اللہ سے کہنا کہ اللہ میرا یہ کام کر دے, مجھے دے, تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ لکھو کس نے اس وقت عبادت کی. دنیا کے بادشاہوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. تو اس بات کا یقین ہو کہ بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اللہ دے گا, اور دل کے حضور خشوع کے ساتھ. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ اگر میرے حق میں یہ چیز بہتر ہوگی تو اللہ ضرور دے گا, اگر نہیں مل رہی تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. نمبر ایک, حرام کا کھانا. اس کے اوپر تو بہت ساری روایات مل جائیں گی آپ کو کہ جب پیٹ میں حرام کے لقمے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ تک جاتا ہے, جسم پہ مٹی پسینے کے غبار ہیں, غبار ہے, مٹی ہے, پسینہ ہے, اور کعبہ کے پردے کو پکڑ کے دعا مانگتا ہے اور لبیک کہتا ہے, لیکن فرشتہ اس کو جواب میں کہتا ہے تیرا لبیک اور سادیک کیسے قبول ہو, کیونکہ غدی بالحرام, جو کھانا تو کھا کے آیا ہے وہ حرام کا ہے, ملبسہ حرام, جو لباس اس نے پہنا ہے وہ حرام ہے. تو بہر رزق حرام کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. دوسری چیز ہے جلد بازی اور دعا چھوڑ دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا کے مانگنے میں جلدی کرے. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ جلدی کرنا یہ ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ میری نہیں سنتا, گویا کہ اس نے جلدی کی. آج کبھی سنا اپنے لوگوں کی بات, فلاں ایک شخص ہے ان کے خیال میں تم دعا کر دو, بھئی آپ خود کریں, نہیں میری اللہ نہیں سنتا. یہ کہنے والے کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اچھا نہیں سنتا تو پھر میں نہیں سنوں گا. پھر اس کے بعد یہ ہے گناہوں اور حرام کاموں کا ارتکاب. جتنا ہماری زندگی میں گناہ اور ایسے غلط کام پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. چوتھی جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ فرائض اور واجبات کا ترک کر دینا, یعنی نماز ہی نہیں کو پڑھتا تو اب آپ کیسے کہہ سکتے اس کی دعائیں قبول ہوں. ہاں بعض دفعہ اللہ شیطان کی بھی سن لیتا ہے, اللہ کی ذات بعض دفعہ فرعون کی بھی سن لیتی ہے، لیکن ایک عام اصول یہی ہے اور خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے تو یہ موجود ہے۔ پانچواں جو ہے وہ گناہ یا قطع رحمی دعا، یعنی مثلا کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنے پیسے دے کہ میں ایک شراب خانہ کھولوں، اب یہ گناہ کی دعا ہے نا، یہ نہیں قبول ہوگی۔ اسی طرح قطع تعلقی کی دعا کیسے ہوتی ہے کہ کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ کرے میرا شوہر اپنی ماں سے جدا ہو جائے، اللہ کرے کہ میرا بھائی جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور میری ماں کے ساتھ ہی رہے۔ اس طرح کی قطع رحمی صلہ رحمیوں کو کاٹنے والی دعائیں، اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا بھی دے دیتا ہے۔ کچھ تھوڑے سے بلکہ کافی سارے ہیں، میں جلدی میں بولوں گی، یہ بہت اہم ہے۔ آداب، کیا مینرز اینڈ ایٹیکیٹس ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں؟ پہلی بات ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کی حمد و ثنا سے دعا شروع کرے، شروع میں دو چار لفظ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ آئیں اور کوئی آپ کو آتے ہی کہ جلدی جلدی یہ دے دو، اچھا نہیں لگتا نا۔ ہم انسانوں سے بھی مانگتے تو تھوڑی بات کرتے ہیں نا، کیسے ہیں آپ، خیال ہے آپ، بہت فیاض ہیں، مجھے یہ چاہیے تھا دے دیں۔ تو اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا سے دعا شروع کی جائے۔ پھر دوسری جو بہت ہی اہم چیز ہے کہ آسانی اور پریشانی ہر دو حالتوں میں دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ خوشیوں کے اندر اللہ کو پکارتا ہے، یاد رکھتا ہے غموں میں تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلدی سن لیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی آواز عرش پہ گئی تھی تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ آواز سنی ہوئی ہے، تو اس پہ فرشتوں نے کہا اچھا یہ وہ یونس ہے کہ جو اچھے دنوں میں بھی پکارتا تھا۔ انشاءاللہ اچھے دنوں میں اللہ کو پکاریں گے، برے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں یا مال یا اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، ایسی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے وقت عاجزی، پست آواز، بعض لوگ تو حکم دے رہے ہوتے ہیں، یقین کریں چیخ چیخ کے بول رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اکڑنے کا اور روپ ڈالنے کا انداز ہے، عاجزی کے ساتھ گریا زاری کرتے ہوئے روتے ہوئے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دے کے دعا مانگے تو انشاءاللہ اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں، مثلا اس وقت آپ قرآن سن رہے ہیں، آپ روزے کی حالت میں آئے، آپ کو وقت بھی لگا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس سال جو دورہ قرآن کر رہی ہوں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو میرے بچے کو ہدایت دے دے، بیٹی کو ہدایت دے دے، یا میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دے، اس طرح کی بات آپ کر سکتے ہیں، یہ وسیلہ بالکل جائز ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ کسی نیک شخص سے جو حاضر ہے آپ کے گمان میں اچھا ہے اس سے دعائیں لینا، ہمارے یہاں کروائی جاتی ہیں کھانا کھلا کے، یہ درست چیز نہیں ہے، دعا کوئی خود کر دے لیکن اگر اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اگلا ادب کیا ہے کہ گناہ کا اعتراف کرنا، پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، ابو لک بذنبی، سید الاستغفار میں آتا ہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں۔ آپ اس طرح میں امیجن کیا کریں کہ جیسے آپ کا بچہ ماں آپ کے پاس آیا ہوا ہے، جیسے بچے ماؤں کو مناتے ہیں نا، یا ماؤں سے چیزیں لیتے ہیں ویسے لے، کھڑے ہیں نہیں تو اب مچل رہے ہیں، اب لوٹنیاں لے رہے ہیں، اب اچھل رہے ہیں، اب رو رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے تعلق رکھیں۔ پھر اسی طرح دعاؤں میں یہ جو قافیہ بندی ہوتی ہے نا، شعروں کی صورت میں دعائیں مانگنا، یہ کبھی کبھی پوئمس کی صورت میں کوئی سن لے، آمین کہہ دے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بعض لوگوں نے تو پوری دعائیں ہی شعروں میں بنائی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اگلا ادب کیا ہے کہ دعا کو تین مرتبہ دہرانا چاہیے، اس سے رحمت کو جوش آتا ہے اللہ کی۔ پھر دعا مانگتے ہوئے قبلہ رخ مکر لیں، کانشیسلی اپنا منہ قبلے کی طرف کر لیں۔ پھر دعا میں ہاتھوں کو اٹھانا، مبالغہ تو نہ کریں لیکن جتنے بھی ہاتھ اٹھا سکے کریں، بعض تو اتنا اوپر کرتے ہیں، میں نے لوگوں سے اس بارے میں بہت ساری عجیب باتیں سنی ہیں، بعض کہتے ہیں یوں نہیں الٹے ہاتھ کریں تو زیادہ قبول ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے یوں، کوئی ہاتھ تھوڑے کھول دے کہتے ہیں تمہاری دعا تو اندر سے گر جائے گی، تو ایسی بات نہیں ہے، سمپل ہاتھ اٹھا کے عاجزی کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ پھر اگر ممکن ہو تو دعا سے پہلے وضو کر لے، اور اس کے بعد دعا میں اللہ کے خوف سے رونا، اللہ تعالیٰ سے محتاجی کا اظہار کرنا۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ دوسروں کے لیے جب دعا کرے تو پہلے اپنے لیے بھی کرے، دیکھیں جو بندہ اپنے لیے دعا نہیں مانگتا نا اس کو دوسرے کی دعا بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ دوسرے کے لیے جب آپ دعا کریں گے نا تو آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا، یعنی غیر حاضر کے لیے دعا کریں جو موجود نہیں ہے وہاں پہ۔ پھر ساتھ یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا، جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بن مانگے اس کی دعائیں دے دیتا ہے۔ پھر مومنین کے لیے دعائیں کرنا، اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ اب چھوٹی سی ایک لسٹ اور بنا لیں کہ کون سے قبولیت کے اوقات ہیں۔ سب سے پہلی چیز شب قدر، شاید آج ہی کی رات ہو، آج پہلی رات آ رہی ہے 21ویں رات، آپ لوگوں نے کوئی پلان کیا ہے، کچھ سوچیں، اس کے لیے ضرور کچھ اہتمام کریں، یہ راتیں بہت قیمتی ہیں، سو سو کے نہ چلی جائیں، کھا کھا کے نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، پھر اسی طرح جب رات کا تیسرا پہر آخری تہائی شروع ہوتا ہے تو اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکار لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو بخشش مانگے یا رزق مانگے یا بیماریوں سے صحت مانگے۔ فرض نماز کی اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پھر نماز کی اقامت کے وقت قبول ہوتی ہے، پھر ساتویں چیز ہے بارش اتر تک، بارش میں بھیگ رہے ہوں تو دعائیں مانگتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر اس طرح اللہ کی راہ میں یعنی جہاد ہے، یا اگر کوئی بھی، میں تو اس کو علم کے ساتھ بھی لیتی ہوں کہ صف بندی کرتے ہوئے، یعنی جب آپ صف آرائی کریں، کھڑے ہیں اللہ کے راستے میں، جو بھی موقع ہے تو اس وقت دعا کریں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات میں کوئی خاص کھڑی ہوتی ہے جس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح جمعے کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نیک نیتی کے ساتھ زمزم پیتے ہوئے، زمزم کا پانی تھوڑا سا گھر میں رکھ اسی لیے لیں کہ دعا آپ کریں اور اس وقت آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ پھر سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر رات میں نیند سے بیدار ہو کر ایک دعا آپ نے سکھائی کہ جب بندہ رات کو کروٹ پلٹے، میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا محبت کرتے ہیں رات کے وقت، تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مصیبت میں انا للہ پڑھنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میت کے مرنے کے بعد، یعنی بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم بیچ میں اور بھی آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے کہ مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے، کچھ مل گیا تو بھی اچھا، کچھ نہیں ملا تو بھی اچھا۔